جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمد للہ عز وجل سلسلہ دار الافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی جمیل اتاری مدنی مدرسۃ اللہ العالی۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور پہلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی،
آج کل لوگ کہتے ہیں گاؤں میں کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو، یا کوئی چھوٹا بچہ یا بڑا فوت ہو جاتا ہے تو اسے اگر بچے جائیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، وہ سودک سا بولتے ہیں، سودک ہو جاتی ہے۔ یا پھر کچھ بڑے لوگ بولتے ہیں کہ میں اس کے گھر میں گیا یا اس کے گھر میں گئی تو مجھے سودک ہو گیا، تو اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ اسلام میں ایسا کوئی ہے کہ سودک، یا اس سے کوئی جادو وغیرہ یا کوئی بلائیں وغیرہ آتی ہیں؟
ٹھیک ہے جی، جی مسئلہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محروز بھائی، اس سوال کا تعلق جو ہے نا وہ توہمات کے قبیلے سے ہے۔
ٹھیک ہے،
توہمات یعنی جو مس کانسیپٹ آدمی اپنے اندر پال لیتا ہے کہ ایسا کرنے سے یوں نہ ہو جائے، ایسا کرنے سے یوں نہ ہو جائے۔ جیسے کالی بلی رستے سے گزر جاتی ہے تو اب کوئی بلائیں آئیں گی، جس کام کے لیے میں جانا چاہ رہا تھا اب اس میں نقصان ہی نقصان ہوگا کیونکہ کالی بلی گزر گئی۔ اس طرح ایکسٹرا بہت ساری صورتیں ہمارے عوام میں،
اور یہ علاقائی طور پر، خاندانی طور پر الگ الگ
مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں۔ تو دیکھیں، کسی بھی شخص کے انتقال کی خبر سننے پر،
جی،
ایک مسلمان کا انتقال ہوا ہے،
جی،
تو اس کا حق یہ ہے، وہ حق میت یہ ہے کہ اس مسلمان کے جنازے میں شرکت کی جائے،
جی،
اس کے کفن دفن کے معاملات جو ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں شرکت کی جائے، اس کی تدفین کے معاملات میں شرکت کی جائے۔ تو اب جس کے گھر انتقال ہوا ہے تو اہل میت کا حق یہ ہے،
جی،
کہ ان سے تعزیت کی جائے،
جی،
کہ ان کے قریبی عزیز کا انتقال ہوا ہے۔ تو شریعت مطہرہ،
جی،
تو اس چیز کو ایک حق مسلم قرار دیتی ہے، مرنے والے کے حقوق میں شمار کیا جاتا ہے، اہل میت کے حقوق بنتے ہیں۔ تو اب یہ ذہن میں لے کر آنا کہ وہاں جانے سے یہ مصیبت آ جائے گی، یہ پریشانی ہو جائے گی، یا اثرات مرتب ہو جائیں گے، اور کوئی اثر پیچھے پڑ جائے گا، جنات کا کوئی معاملہ ہو جائے گا، تو یہ سب جو ہے نا وہ نظریات غلط ہیں، باطل ہیں۔ شریعت مطہرہ کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
ٹھیک، اور مطلب اس میں پھر بڑے بوڑھے کہتے ہیں بعض اوقات کہ جناب ہم نے زندگی گزاری ہوئی ہے، ہم نے دیکھا، اور عمومی طور پر یہ اوپر ہی سے آ رہا ہوتا ہے، یعنی دادی کی والدہ نے کہا تھا، پھر دادی نے کہا، پھر والدہ نے،
مطلب وہ سینہ بسینہ ایک روایت چلی آ رہی ہوتی ہے،
پھیل رہا ہوتی ہے۔
تو دیکھیں، بہت ساری چیزیں غلط ہمیں وجہ وہ ہے نا، وہ علم سے دوری۔
ٹھیک ہے،
شریعت مطہرہ کے احکامات بالکل واضح ہیں۔
صحیح،
اب اگر جیسے سورج روشنی فراہم کرتا ہے،
جی،
اب کوئی بالکل تہ خانے میں ہی بیٹھ جائے اور کہے روشنی آئی نہیں رہی،
ٹھیک، تو اس کی اپنی غلطی،
اس کی اپنی غلطی ہے۔ تو شریعت مطہرہ کے احکامات بالکل واضح ہیں، آیا ہیں کتابوں میں، احکامات لکھے ہیں،
ٹھیک ہے۔
تو اب اس طرح کی کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں موجود، نہیں ملتی کہ جس میں کسی میت کے ہاں جانے سے کچھ اثرات لاگو ہو جاتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اثرات لاحق ہونے کی اور کئی وجوہات ہوتی ہیں، میت کے گھر میں جانا اس کا سبب نہیں بنتا۔
ٹھیک ہے جی، تو میت کے گھر میں جائیں، مفتی صاحب سے جو بات ہمیں سمجھ آ سکی ہے وہ ان کے لواحقین کا حق ہے کہ جو عزیز و اقریبہ ہیں، جو محلے والے ہیں، وہ میت والے گھر میں جائیں، جن کا بنتا ہے بالخصوص جانا وہ تو جائے، اور جو دیگر افراد بھی جائیں گے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر تعزیت کریں گے اور ان سے افسوس کریں گے اور ان کے لیے اصال ثواب یا دعا وغیرہ کریں گے، انشاءاللہ اجر و ثواب بھی پائیں گے۔ امیر کا ایک رسالہ ہے، وہ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ تعزیت کرنے وغیرہ کے حوالے سے آپ کو ایک اچھا مواد مل جائے گا، بالخصوص اصال ثواب پر ہے، اور اس کا نام ہے اصال ثواب کرنے کا طریقہ۔ اگلی کال دیجیے۔
میں تو دل بات کر رہا ہوں فیصلہ بارہ انکم نہیں مل رہی، یعنی کہ امی کے نام پہ ہے تو وہ ان کے جو بھائی ہیں وہ اس کو جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں اور اس کی انکم بھی وہ لے رہے ہیں، تو کیا پھر رات بنے گی یا نہیں بنے گی؟
ٹھیک ہے جی، زرعی اراضی ہے آپ کی،
ان کی زمین کو استعمال کر رہے ہیں، اب اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی زرعی زمین سے ان کا کوئی تعلق ہے، اگر ان کے بھائی اس کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کی والدہ کی، یعنی ان کے ماموں استعمال کر رہے ہیں اور ان کی والدہ کی پرمیشن ہے، ٹھیک ہے آپ میری زمین استعمال کریں، تو اس زمین میں جو فصل اگائے گا
جی،
تو جیسے ان کے ماموں اگر فصل لگاتے ہیں تو اس زمین کے حوالے سے جو فصل پہ زکات بنتی ہے جس کو عشر کہا جاتا ہے وہ ان کے ماموں کے اوپر لاگو ہوگا، ان کی والدہ پہ لاگو نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔
جی میرا سوال ہے، ہم گندم کی موسم میں نا باچا پیر دستگیر کا وہ نکالتے ہیں حصہ، وہ ہم مسجد میں دے سکتے ہیں؟ باچا پیر دستگیر کا پیرانے پیر گندم سے وہ ہم مسجد میں دے سکتے ہیں یا خیرات کریں؟
ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب گاؤں دیہاتوں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی اپنا ذوق ہوتا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں تو شہری لوگ بھی محبت کرتے ہیں، گاؤں والے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کے اظہار کے طریقے اپنے اپنے ہوتے ہیں، تو فصل پہ جو ہے یہ نیاس وغیرہ کے لیے کچھ رقم الگ کرتے ہیں یا فصل الگ کرتے ہیں؟
فصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور جب اس کے کاشت کا وقت آ جاتا ہے
جی
تو اس کا عشر یا نصف عشر، یعنی دسواں حصہ کاشت کا یا بیسواں حصہ، وہ اپنی شرائط کے مطابق لاگو ہوتا ہے انسان پر، تو جو بھی لازم ہوگا اس کی ادائیگی وہ تو بطور زکوٰۃ ہوتا ہے، وہ فصل کی زکوٰۃ ہوتی ہے، زرعی کھیتی کی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن ان کا جو سوال ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ یہ مسجد کے اندر دینا چاہتے ہیں اس کھیتی کی
پیداوار،
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، ان کے اصال ثواب کے لیے، تو بطور زکوٰۃ اس چیز کو مسجد میں دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ نفلی خیرات عطیات اس طرح کے جو ڈونیشن ہوتے ہیں اس کے طور پر، یہ جو بھی گندم اناج الگ کر لیتے ہیں یا اس کو بیچنے کے بعد جو اس کی قیمت حاصل ہوتی ہے اس کو یہ مسجد کے کاموں کے لیے پیش کر دیتے ہیں، تو بلا شبہ یہ اصال ثواب کا ایک طریقہ ہے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پر نور کو اس کا یہ ثواب پہنچاتے ہیں، یہ ایک اچھا عمل ہے، اصال ثواب ایک مستحب عمل ہے، تو نفلی خیرات صدقات کے ذریعے اس طرح مسجد کی مدد کی جا سکتی ہے، البتہ جو عشر یا نصف عشر وہ ڈائریکٹلی مسجد میں دینے سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔
اب یہ عشر یا نصف جو ہے وہ طے کون کرے گا؟
اب دیکھیں عشر کیا ہوتا ہے، فصل کا دسواں حصہ، نصف عشر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس آدھے دسویں حصے کا بھی آدھا، جس کو ہم بیسواں حصہ کہتے ہیں، تو اب یہ جو بیسواں حصہ ہے 5% بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، عشر کو 10% بھی کہا جا سکتا ہے، تو اب یہ کس پر کتنا لاگو ہوتا ہے، تو اگر کسی کو اب نہری یا بارش کے پانی کے ذریعے اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے یا نہر کے پانی سے اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کے اوپر عشر لازم ہوگا، یعنی اپنی فصل کا 10% دسواں حصہ اس کو نکالنا ہوگا، اور جو نصف عشر ہے جس کو بیسواں حصہ کہتے ہیں یا 5% اپنی فصل کو نکالنا ہوگا، تو یہ اس شخص کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ جس کو کنویں کے ذریعے سے، ٹیوب ویل کے ذریعے سے اپنی پانی، اپنی موٹر چلانے کے ذریعے سے پھر اپنی وہ کھیت کو سیراب کرتا ہے، تو اس کے اوپر نصف عشر لازم ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے زکوٰۃ کے مسائل پر مشتمل الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب بھی ہے فیضان زکوٰۃ کے نام سے، تو اس کے اندر عشر کا بھی ایک ٹاپک موجود ہے، مزید عشر کے مسائل جاننے کے لیے اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ ایک اور ریکویسٹ میں کروں گا کہ بہت ساری چیزیں پڑھنے کے بعد کچھ کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، کچھ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو اس کے لیے اگر آپ سمجھیں کہ اس کو میں پورے ٹاپک کو اچھے انداز میں سمجھنا چاہتا ہوں، تو آپ دارالافتاء اہل سنت اگر آپ کے شہر میں موجود ہیں تو آپ اس کے اندر تشریف لے آئیں، مفتی صاحب سے باقاعدہ بیٹھ کر ان احکامات کو جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں آپ معلوم کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، مفتی آپ نے فرمایا فیضان زکوٰۃ میں عشر کا بھی باب ہے اور ایک الگ سے رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے جس کا نام ہے عشر کے احکام وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور لگے ہاتھوں میں یہ بھی عرض کرتا ہے احکام تجارت جو مفتی علی اصغر صاحب کرتے ہیں اس کا ایک ہم نے سلسلہ کیا تھا اسپیشل, اور اس کا بھی عنوان تھا عشر, عشر کے اوپر کیا تھا, تو وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور جیسا کہ فرمایا کہ پھر بھی علماء اہل سنت سے, مستند علماء اہل سنت سے, دار الافتاء اہل سنت سے آپ کو رابطے میں رہنا ہوگا. مجھ سے بھی ان کے سوال سے ایک بڑی پیاری بات سمجھ میں آتی ہے, اور مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ بھی توجہ فرمائیں کہ غوث اعظم سے تو دیکھیں سبھی کو پیار ہے, دیگر سلاسل کے ماننے والے ہوں ان میں داخل افراد ہوں وہ بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے عقیدت رکھتے ہیں, محبت کرتے ہیں اور گیارہویں کرتے ہیں. ان کا انداز مجھے بڑا اچھا لگا کہ جی فصل ہوئی ہے تو یقیناً اس کا جو عشر وغیرہ ہے وہ تو دینا ہی ہے, لیکن یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اصال ثواب کے لیے ان کی گیارہویں کے نام پر یہ مسجد میں دے رہے ہیں. تو ہمارے جو بھی افراد گیارہویں شریف وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بھی اگر یوں ہی کریں کہ مساجد میں بھی دیں, مدارس میں بھی دیں, کتابیں بھی تقسیم کریں, لنگر بھی کریں, اپنے عزیز و اقریب کو بھی کھلائیں, اپنے دوست احباب کو بھی بلائیں, فقرا کو بھی دیں, تو سب جگہ ہی جو ہے تھوڑا تھوڑا حصہ ہو جائے تو بڑا اچھا معاملہ ہو جائے گا. دعوت اسلامی آپ کی سو سے زیادہ شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے, اس کے ساتھ بھی تعاون فرمائیے, مدنی چینل کے ساتھ بھی تعاون فرمائیے, اور اس کے جو شرعی اصول و ضوابط ہیں ظاہر سی بات ہے اس کو پیش نظر رکھ کر ہی یہ سارا تعاون کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد میں نا اگر موبائل کسی کا چلے نماز کے دوران تو 100 روپے فائن رکھا ہے, کیا یہ جائز ہے؟
دیکھیں یہ جرمانے کی صورت لاگو کرنا کہ اگر کسی کا بھی موبائل مسجد میں دوران نماز اگر رنگ ٹون اس کی بجتی ہے تو اس پہ اتنا جرمانہ عائد ہوگا, تو شرعاً ایسا جرمانہ عائد کرنا یعنی سزا کے طور پہ مال لازم کرنا جائز نہیں ہے.
نیکسٹ کال دیجیے.
مفتی صاحب نے مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ سجدہ صاحب کے لیے اگر غلطی سے سجدہ صاحب میں سلام نہ پھیرے اور خالی سجدے کر کے تشہد کے بعد سجدے کر لیتا ہے اس کے بعد پھر تحیات پڑھ کے اپنی نماز مکمل تھا, کیا اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی؟ سجدہ صاحب میں سلام پھیرنا شرن کیا ہے, سنت ہے, واجب ہے, کیا ہے؟
جی مفتی صاحب,
سجدہ صاحب کسی بھی نماز کے اندر کوئی واجب بھولے سے چھٹنے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے, تو سجدہ صاحب واجب ہے, اور جو اس کے ساتھ جو سلام سیدھی ہاتھ کی طرف سیدھی دائیں جانب کو پھیرا جاتا ہے تو دائیں جانب سلام کا پھیرنا یہ واجب نہیں ہے, یہ سنت ہے. تو جب ہم سجدہ صاحب کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے سیدھی طرف سلام پھیرتے ہیں, اس کے بعد دو سجدے کرتے ہیں, اور ہر سجدے میں تسبیحات جو تین تین مرتبہ پڑھی جاتی ہیں وہ تسبیحات پڑھیں, پھر اس کے بعد التحیات پڑھ کر درود شریف دعا وغیرہ کر کے نماز کو مکمل کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی بھولے سے سجدہ صاحب سے پہلے کا دائیں طرف کا سلام کرنا بھول جاتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. سجدہ صاحب کر لینے سے وہ جو واجب چھٹنے کی وجہ سے نقص آیا تھا, کمی آ گئی تھی, وہ نقص پورا ہو جاتا ہے, اور جو سلام پھیرنا تھا یہ سنت ہے, تو سلام نہ پھیرنے کی وجہ سے نماز ہو جائے گی لیکن کراہت تنزیہی ہوگی.
ٹھیک ہے, آپ کا جواب ہوا, اگلی کال شامل سلسلہ کریں گے. جی
احرام جو باندھنا ہوتا ہے وہ ادھر پاکستان سے ہی باندھ لیں یا فلائٹ میں باندھنا ہے, ہر دوست کی کون سی ہے, کہاں تک باندھ سکتے ہیں,
حد کیا ہے احرام باندھنے کی؟ جی ٹھیک ہے,
یہاں سے جانے والے دو طرح کے ہوتے ہیں, بعض کی فلائٹ ڈائریکٹ پہلے مدینہ منورہ کی ہوتی ہے, جو ان کا مدینہ منورہ کا ڈیوریشن ہے وہ پورا کرنے کے بعد پھر وہ وہاں سے مکہ مکرمہ روانہ ہوتے ہیں, تو وہ تو بلا احرام مدینہ منورہ حاضر ہو سکتے ہیں. جن کی فلائٹ پہلے مکہ مکرمہ کی ہوتی ہے تو ان کو یقین یہاں سے فلائی کر کے پہلے جدہ جانا ہوگا, عموماً یہی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو جب جدہ جائیں گے تو جدہ شریف وہ میقات کے اندر ہے, تو ان کو میقات آنے سے پہلے پہلے ہی احرام کی نیت سے ہونا, احرام کی پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کرنا ضروری ہوتا ہے, اور چونکہ عمرے کا سفر ہوگا تو ان کو عمرے کا احرام باندھنا ہوگا. اب اس میں بھی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں کہ بسا اوقات ایک ڈائریکٹ فلائٹ جدہ کی ہے اور ایک کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہے کہ کہیں کسی اور ملک میں دبئی وغیرہ شارجہ, یہاں اترنے کے بعد پھر اسٹے کے بعد پھر آگے دوبارہ جدہ کا مسافر ہوتا ہے. تو اگر کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو یہ ایک آسانی ہے کہ آپ کراچی یا پاکستان کے کسی بھی شہر سے آپ فلائی کر رہے ہیں, آپ وایا دبئی اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے دبئی نارمل چلے جائیں,
ٹھیک ہے,
احرام کی نیت نہ بھی کریں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن جب وہاں سے آپ کی جدہ کے لیے فلائی ہو گئی تو اس وقت آپ نے جب جہاز ہموار ہو جائے تو پھر آپ کو عمرے کی نیت احرام وغیرہ کی پابندی وہ نیت کر لینی ہے.
ٹھیک ہے.
اچھا
سر, سوار ہوتے ہی ہموار ہوتے ہی کرنی ہے یا اس کی کوئی آخری حد ہے؟
کوئی حد اصل ہے, جدہ شریف سے پہلے ایک میقات آتی ہے.
ٹھیک
ہے. اب وہ میقات کب آتی ہے, کس ٹائم آئے گی, اس کا پیسنجر کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ جب جہاز ہموار ہو جائے دبئی سے جدہ کے لیے تو اس پر وہ احرام کی نیت کر سکتے ہیں. اور ایک اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہے کہ آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے آپ جدہ شریف جا رہے ہیں تو تقریباً کوئی 3-4 گھنٹے کی فلائٹ یہ ڈائریکٹ بنے گی. تو اس میں آپ چاہیں تو جب جہاز ہموار ہو جائے تو اس وقت نیت کر لیں, کیونکہ بسا اوقات بعض لوگ تھکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو سو بھی سکتے ہیں, اور وہ جدہ کے قریب جا کے اگر ان کی آنکھ کھلی اور میقات اسی حالت میں کراس ہو گیا, انہوں نے نیت نہیں کی, تو پھر دم لازم ہو جائے گا. اور اس میں یہی ہے کہ جب جہاز ہموار ہو جائے تو اس وقت یہ احرام کی نیت کر لیں اور اس کی پابندیاں ان کے اوپر عائد ہو جائیں گی.
ٹھیک ہے. مجھ سے آپ نے فرمایا کہ جو مدینے جا رہا ہے وہ تو احرام کے بغیر ہی مدینے چلے گیا, لیکن اب جب مدینے سے مکے آنا ہوگا تو اب یہ احرام کہاں سے باندھے گا؟
ہاں, ان کی جو مدینہ منورہ سے جب مکہ مکرمہ کا سفر ہوتا ہے تو عموماً جو ان کی ٹرانسپورٹ ہوگی نا وہ ان کو ابیار علی,
ٹھیک,
وہاں پر لے کر آئے گی. وہ ایک میقات ہے مدینہ منورہ والوں کا, ابیار علی اس کو کہا جاتا ہے. تو وہاں پر یہ احرام کے نوافل, احرام کی چادریں وغیرہ پہن کر یہ احرام کی نیت کر کے پھر اپنے سفر کو جانب مکہ شروع کر سکتے ہیں. اور احرام کی یہ نیت ذوالحلیفہ بھی اس کو کہا جاتا ہے, ابیار علی بھی اس کو کہا جاتا ہے, اس مقام پہ کریں گے.
اگلی کال دیجیے.
میں سمن نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد نواز اتاری ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آدمیوں کو سجدے میں ناک کی ہڈی پر زمین کی سختی محسوس کرنی چاہیے, کیا عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟
ٹھیک جی مفتی,
سجدے میں ناک کی جو سخت ہڈی ہے اس کا زمین پہ اس طرح جمنا کہ اب مزید دمانے سے نہ دبے, تو اس کو کہتے ہیں زمین کی سختی محسوس ہونا. تو یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. اس میں عورتوں کے لیے الگ سے کوئی ایسی رعایت یا تخصیص نہیں ہے.
ٹھیک مصطفی, کچھ تحریری سوالات شامل سلسلہ کرتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا غسل سے پہلے, اصل میں سوالات تفصیلی ہوتے ہیں تحریری, تو ہم ایک خاص فارمیٹ میں لے کر اس کو سوال کر لیتے کہ آپ کو جواب مل جائے. وہ یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہوا تو اب وہ ہوتا ہے یہ چہرہ وغیرہ ڈھانپ دیا, اب جب چہرہ ڈھانپ دیا اس کے بعد اگر کوئی چہرہ دیکھنا چاہے تو درست ہوگا یا نہیں, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اب غسل سے پہلے کوئی چہرہ نہیں دیکھ سکتا.
ایسا نہیں ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے کے بعد اس کے چہرے پر اگر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے تو اب جب تک غسل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے. یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں, شرعاً اس طرح کی کوئی تخصیص نہیں ہے, ممانعت نہیں ہے.
ٹھیک مصطفی, ایک سوال یہ ہے کہ سجدے میں پاؤں کی ایک انگلی لگانا جو ہے وہ فرض ہے, تو دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلی یا دونوں پاؤں میں سے کسی ایک پاؤں کی ایک انگلی لگ گئی تو فرض ادا ہو گیا, اور بعض لوگ اس کو واجب کہتے ہیں, تو یہ فرض ہے یا واجب؟
ایک انگلی کا جمنا, اب وہ چاہے انگوٹھا ہو یا چنگلیا ہو, کوئی سی بھی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ ضروری ہے. دونوں پاؤں میں سے کسی بھی ایک انگلی کا یہ پیٹ لگ جانا یہ فرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہے.
ٹھیک ہے. مفتی ایک صاحب ہے ہمارے پاس اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ الٹی مانگ نکالنے سے, سر میں بالوں میں الٹی مانگ نکالنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟
یعنی لوگوں
کاڑا سے سوال آیا,
لوگوں میں اس حد تک جو ہے وہ ابہام پایا جاتا ہے, اور آپس میں لوگ کس طرح سے نماز کے حوالے سے بھی سیدھی مانگ یا الٹی مانگ یا بیچ کی مانگ کے حوالے سے بھی فرق سمجھتے ہیں. تو دیکھیں یہ بیچ کی مانگ نکالنا یہ سنت مبارکہ ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہے. مانگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں نکالتے تھے. اب یہ ہے کہ کوئی دائیں طرف مانگ نکالتا ہے تو کوئی بائیں طرف, یہ جائز ہے, اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا. چاہے آپ بغیر مانگ کے بھی بال بناتے ہیں تب بھی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا.
ٹھیک ہے جی. مفتی آپ نے شرعی حکم بیان فرمایا, نیت فرما لیں, اگر الٹی نکالتے ہیں سیدھی نکالتے ہیں تو الٹی سیدھی جو ہے یہ تو ہم اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں, ویسے سیدھی تو وہی ہے جو ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے درمیان میں مانگ نکالا کرتے تھے تو ہم بھی اسی کو اپنائیں اور سنتیں بھی سیکھیں نماز بھی سیکھیں. دو کتابیں عرض کر دیتا ہوں, ایک کا نام ہے سنت اور آداب اور دوسری کا نام ہے نماز کے احکام. یہ دونوں کتابیں لے لیں تو انشاءاللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ سنت آداب وغیرہ بھی پتہ چلے گا اور نماز کے احکام لے لیں گے تو انشاءاللہ نماز بھی سیکھنے میں مدد ملے گی. دعوت اسلامی 7 دن کا فیضان نماز کورس کرواتی ہے, اس کو بھی کرنے کی نیت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ مزید کال شامل سلسلہ کریں گے. جی
حضور والا یہ بتائیے گا اگر نماز میں کوئی رب العالمین 2 بار پڑھتے تو کیا نماز پہ فرق پڑے گا یا ہو جائے گی صحیح؟
ٹھیک ہے, 2 مرتبہ پڑھتے ہیں آپ کا پڑھ, یہ نہیں بتایا.
یعنی اگر نماز میں سورہ فاتحہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور الحمدللہ رب العالمین اس نے پڑھا جی, پھر دوبارہ وہ رب العالمین پڑھتے ہوئے آگے الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی, اس میں نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر وائف اپنے خاوند کو ہنسی مذاق میں یہ کہہ دے کہ گندے بچے اس کا کہہ دو تو اس کا کہنا کیسا, اس کا کہنے سے نکاح تو اس پہ اثر تو نہیں پڑتا کوئی؟
ٹھیک ہے جی مفتی,
شوہر کو گندا کہنا پھر اس کے ساتھ ساتھ گندے بچے کہنا تو یہ ایک مہذب خاتون کی گفتگو نہیں ہے.
ٹھیک,
تو البتہ نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور شوہر کے ساتھ اس انداز کا کلام کہ جس میں اس حد تک مطلب گفتگو چلے جائے تو یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے. عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ ادب احترام والی گفتگو کیا کرے. یہ جو گفتگو ہے نا ایک ہے دوستانہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے
جی, قدر بے تکلفی کو,
ہاں بے تکلفی ہونا اس میں حرج نہیں ہے لیکن بے تکلفی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اس قدر ایسے لبو لے
ساری لائن کروس کر جائے
تو یہ اس کی بھی ایک حد ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ والا جملہ نا شوہر کو گندے بچے کہنا یہ حد کراس کرنے والا جملہ ہے, خیر اس سے نکاح پہ اثر نہیں پڑے گا. اگر شوہر کو اس جملے سے اذیت ہوتی ہے تو عورت کو پھر معافی بھی مانگنی ہوگی کہ یہ شوہر کو تکلیف پہنچانے کی ایک صورت بن سکتی ہے.
ٹھیک ہے جی, اب یہ غور کر لیں کیا معاملہ ہے. میں صرف ایک بات میں سوچ رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں میں بھی یہاں پہ بیٹھا ہوں تو ایک سوال میں بھی کر ہی لوں آپ سے, ویسے تو میں کرتا ہی دیتا ہوں.
جی فرمائیں.
کہ اب یہ جو کال آئی ہمارے پاس اس سے پہلے وہ میت کا چہرہ دیکھنے کے حوالے سے اور اس سے پہلے بھی ایک کال آئی, ابھی یہ کال آئی کہ یہ کہنے سے کیا ہوگا, اور جو آپ نے فرمایا بات وہی لگ رہی تھی کہ طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی, نکاح پہ کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا. اور معاشرے میں ظاہر سی بات ہے شادی ایک بہت بڑا جو ہے ادارہ ہے اس اعتبار سے کہ شادی ہوتی ہے اور ہمارا سرکل چلتا ہے, زندگی گزرتی ہے
جی.
تو میاں بیوی کو شادی کرنے والوں کو نکاح کے حوالے سے طلاق کے حوالے سے وہ کون سے مسائل ہیں جو سیکھ لینے چاہیے, یعنی اس کے لیے عالم دین ہونا, مفتی اسلام ہونا یا کوئی مولوی کا ٹیگ ہونا یا ظاہری طور پر کوئی مذہبی حلیہ ہونا ہو یا نہ ہو, لیکن ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ مسائل سیکھ لیں اور کہاں سے سیکھیں؟
اس حوالے سے کتابیں تو علماء نے تصنیف فرمائی ہیں
جی.
اب جیسے بہار شریعت کا 7واں حصہ نکاح کے احکامات پر مشتمل ہے
جی,
اور جو اس کا 8واں حصہ ہے وہ طلاق کے مسائل پر مشتمل ہے
جی.
اب یہ ہے کہ نکاح کے کچھ مسائل اب عوامی اگر ہم انداز دیکھیں جو کتابوں سے بالکل دور رہتے ہیں
جی,
ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ بہار شریعت کے کچھ مسائل ان کے لیے مشکل لگیں, ان کو سمجھ میں نہ آئیں.
ٹھیک ہے,
تو ایسے میں علماء نے آسان کر کے بھی کتابیں لکھی ہیں. تو مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ہی پیاری کتاب طلاق کے آسان مسائل,
ٹھیک,
یہ کتاب طلاق کے مسائل پر مشتمل ہے اور مختلف کوئسچن آنسر جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں
عام نوعیت کے
تو انہی قسم کے مسائل کو اس کتاب کے اندر جمع کیا ہے. یہ دعوت اسلام کی ویب سائٹ سے بھی دستیاب ہے, باقاعدہ کتابی شکل میں لینا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ میں ممکن آپ کو مل جائے گی. تو یہ طلاق کے آسان مسائل اس کتاب کو پڑھیں, یہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے عورت کے لیے بھی اس طرح کے مسائل سے آگاہی یہ ضروری ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم طلاق کے مسائل اس کے لیے جیسے آپ کا ایک سوال کا حصہ تھا کیا مفتی ہونا ضروری ہے یا مولانا کا ٹیگ لگانا
سیکھ,
یعنی طلاق کے مسائل جو نا جو بھی شوہر ہے
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
جو شوہر بن
جو بھی شوہر بن چکا ہے جو بھی بیوی بن چکی ہے اس کو بھی اپنے حسب حال طلاق کے مسائل سے آگاہی اس کے لیے بھی ضروری ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ بالخصوص شوہر کو بھی ان مسائل کو سیکھنا کہ کن صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے, کیونکہ بہت ساری ایسی ہمارے معاشرے میں مثالیں دارو الافتاء اہل سنت, اگر آپ جو ہمارے 6 گھنٹے ہم دارو الافتاء کی ٹائمنگ, عموماً ہمارے دارو الافتاء کی 6 گھنٹے کی ٹائمنگ ہوتی ہے, لوگ آ کے پبلک اپنے کوئسچن آنسر کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ اگر کوئی بیٹھا ہوگا نا
جی,
ویسے ہی کہ طلاق کا ریشو کیا ہے, طلاق کیسے کیسے ہو رہی ہے
جی,
تو آپ آئیں گے آپ سے وزٹ کریں کہ کس کس طرح سے لوگ طلاق دے جاتے ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا, طلاق ہونے کے بعد طلاق کا حکم بیان کرنے کے بعد بھی
جی,
بعض لوگ ایسے ضدی ہو جاتے ہیں
ہٹ درمی ایک سے اتر,
نہیں بھائی یہ میری بیوی ہے آپ کیسے بول رہے ہیں
جی,
کہ حرام ہے. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, ایک آئے طلاق 3 مرتبہ دینے سے عورت نکاح سے نکل چکی ہوتی ہے, وہ 3 نہیں 8 مرتبہ مختلف مواقع پہ طلاق دے چکے ہیں, خود ہی بیان کر رہے ہیں.
ٹھیک,
جو حکم شرع ہے اس حوالے سے وہ ان کے سامنے بیان کیا کہ بھائی اس طرح, تو اب وہ بیوی اب آپ کے نکاح میں آپ اس کو یوں تو نہیں لا سکتے کہ آپ میاں بیوی کے طور پہ دوبارہ رہنا چاہیں, کہہ رہا نہیں میری بیوی ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہو. الٹا ہم سے سوال کیا جا رہا ہے, آپ اللہ کا ساتھ دو گے رسول کا ساتھ دو گے یا شیطان کا ساتھ دو گے, صحیح بتاؤ
آپ سے پوچھا
جی. یعنی اب اس طرح کے بھی ہمارے معاشرے میں افراد ہیں کہ جو شرعی رہنمائی لینے کے لیے آئے ہیں اور معلومات دی جا رہی ہے شرعی حکم بتایا جا رہا ہے, تو وہ اس درجے تک مطلب اتر چکے ہیں کہ حکم شرع قبول نہیں کر رہے
جی.
الٹا ہی کہ کل بروز قیامت اگر میرے بچوں کا کچھ ہوا, یعنی آپ ملنے نہیں دے رہے ہیں, یعنی میں ملنے نہیں,
خاندان ٹوٹ رہے نا, اور وہ
خاندان
ماشاء اللہ جو ہے, میں بات کو واضح کر دوں, چلو مفتی صاحب تو تھوڑے عاجزی کے الفاظ اختیار کر رہے ہیں, یعنی انہوں نے بہت معذرت کے ساتھ, جس کو برا لگے اسے میں معذرت کر لیتا ہوں کیونکہ سمجھانا مقصود ہے, جہالت جذباتیت جنونیت بچپنا اور غصہ جو بھی آپ کہہ لیں ساری چیزیں مل ملا کے اب ایک طلاق کا پروسیجر ہو گیا. اب مفتی صاحب کے پاس آئے وہ بھی کسی کے کہنے پہ آئے ہوں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بات تو پھیل جاتی ہے
جی.
جب بات پھیل گئی ہمارے معاشرے میں الحمدللہ رب العالمین, باوجود تنزل کے بغیر نکاح کے تو نہیں رہنے دیا جائے گا نا, تو اب وہ چاہتے ہیں کہ جی سپورٹ مل جائے شریعت کی کہیں سے, جو ہے وہ تحریر مل جائے کسی مفتی صاحب کی, تو اب آئے ہیں اور مفتی صاحب ماشاء اللہ شریعت کا حکم بیان کر رہے ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے اللہ رسول کے دین کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہ, تو اب جب یہ بتا رہے ہیں تو اب ان سے پوچھا جا رہا ہے, تو ایسے میں اپنے آپ سے پوچھیں, میں تو یہی عرض کروں گا آپ کو, اور یہ جو شیطان انگلی پکڑا کے چلا رہے نا کہ چلو کسی ایسی جگہ چلے چلو کسی ایسے شیطان کے چیلے کے پاس چلے چلو کہ جو حرام ہونے کے باوجود تعلق ختم ہونے کے باوجود بس تمہیں بول دے کہ ہاں ٹھیک ہے, اور وہ ایسے میں مفتی صاحب وہ تنکے کا سارا بھی بس ٹھیک ہے,
کسی بھی طریقے سے
کسی بھی طریقے,
کوئی بھی مولانا
کہلانے
والا بس وہ کہہ دے تم رہ سکتے ہو
جی,
اگر بیوی بھی ایگری ہے اور یہ بھی ایگری ہے تو پھر تو وہ تنکے کا سارے والی بات ہے, بس او کا تنکا بھی نہیں ملتا وہ ویسے ہی رہ رہے ہوتے ہیں
جی,
تو اب وہ یعنی میں مثال دے رہا تھا جاتے جاتے کیا کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کہہ رہے ہو نا ان کے 4 بچے ہیں, 4 بچوں کا ان کو شروع میں ہوش نہیں آیا, طلاقوں پہ طلاقیں وقتاً فوقتاً دیتے آئے ہیں, اس وقت بچے ذہن میں نہیں رہے, اب جب طلاقوں کے بعد احکام بیان کیے جا رہے ہیں تو اب کہا جا رہا ہے کہ میرے بچوں کا جو کچھ بھی ہوگا یہ جو کچھ قیامت کے دن میں آپ کو پکڑوں گا, تو بھائی قیامت کے دن آپ ہمیں کیا پکڑیں گے, آپ خود ہی گرفتار ہیں نا, آپ نے ہی طلاقیں غلط انداز میں دی ہیں, بچوں کے حق تلفی آپ کر رہے ہیں, بیوی کے حقوق کے معاملات میں آپ کی کیا معاملات کیا کیفیت,
اور ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہے کہ اسی طرح آج جی ہوں گی
بالکل. تو اب دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ شرعی احکامات سیکھیں ضرور سیکھیں, تو طلاق کے آسان مسائل یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس وقت کی دعوت دینا بعض لوگوں کو عجیب سا لگ رہا ہو
جی.
کہ ابھی ابھی شادی ہوئی ہے آپ طلاق کے مسائل کیوں ہمیں سکھا رہے ہیں کیوں
جی.
پڑھا رہے ہیں
جی.
تو دیکھیں یہ طلاق کے مسائل یعنی اس کو جو سمجھے آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ جب آ رہے ہیں تو آپ پہلے ٹریننگ لیتے ہیں نا
جی.
لینے کے بعد اب اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں, دیکھیں آپ یوں کر دیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا
جی.
آپ کو بریک کس طرح لینی ہے, آپ گیئر کس طرح چینج کریں گے, وہ ساری چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہوتی ہیں تاکہ جب آپ روڈ پہ آ گئے تو اس وقت آپ اپنی یا دوسرے کی جان لینے والے نہ بنیں
جی.
تو اسی طریقے سے آپ کو بحیثیت بھائی ہونے کے ناطے یہ پیشکش کی جا رہی ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں, یہ آپ کی شادی ہونے والی ہے, آپ شریعت کے وہ مسائل جو نکاح سے متعلق ہیں طلاق سے متعلق ہیں ہم کو سیکھیں سمجھیں، تاکہ آپ جو اپنے گھر کو چلا رہے ہو نا تو اس وقت کسی بھی قسم کے ایسے کام کو نہ کر بیٹھیں کہ جو آپ کے رشتے کو ختم کر رہا ہو، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے ہمارا رشتہ صحیح ہے، قائم ہے، برقرار ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات شاید یہ فیلنگ آتی ہو کہ بات بہت لمبی ہو گئی، لیکن سچی بات عرض کریں تو کچھ تجربہ ہم کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے ہمارے ذریعے سے بھی پوچھواتے ہیں کہ آپ پوچھ کے بتا دیجئے گا، تو معاملات پتہ چلتے ہیں۔ اور مفتیان اکرام جو ہیں، چاہے مفتی جمیل صاحب ہوں چاہے دیگر دارالافتاء اہل سنت مفتیان اکرام، ان کا تو گویا کہ صبح شام کا کام ہے یہ، دارالافتاء اہل سنت میں مسائل آ رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی ریفرنس سے کسی نہ کسی طور پر باہر لوگ پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور وہ پہنچ کب رہے ہوتے ہیں، ایک جملہ آپ نے ڈاکٹرز کی زبانی سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں بہت دیر کر دیا آپ نے آنے، بہت دیر سے آئے، تو دارالافتاء لوگ پہنچتے ہیں لیکن دیر سے پہنچتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، طلاق واقع ہو گئی۔ اب مفتی اسلام جو ہے وہ پابند ہے اس بات کا کہ جو اللہ رسول کے احکام ہیں وہی بتائے گا، اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن جو خوف خدا رکھنے والا، عشق رسول رکھنے والا، صراط مستقیم پہ چلنے والا مفتی اسلام ہے، بلکہ مفتی اسلام ہے ہی وہی باقی، تو وہ تو وہی حکم بتائے گا۔ تو یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ، آپ اگر پہلے مسائل سیکھ لیتے تو اللہ کی رحمت سے امید تھی، امید ہے بلکہ، کہ آپ جو ہے اس خطرناک پرابلم میں نہیں جاتے۔ ہمارے سلسلے کا وقت اینڈ ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بہت ہی پیاری بات ہے کسی بھی معاشرے کے لیے، کہ معاشرے کی جو اکائی ہے، معاشرہ افراد سے مل کے بنتا ہے اور افراد فرد ہے، لیکن یہ فرد جب ایک دوسرے فرد سے ملتا ہے، نکاح کا ایک ٹائٹل بنتا ہے، تو ایک فیملی شروع ہوتی ہے، ایک معاشرے کی، خاندان کی اکائی شروع ہوتی ہے، اور اس میں بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو للہ بڑے درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ شرعی مسائل سیکھیے، دینی ماحول سے وابستگی اختیار کیجیے، اچھے دوست بنائیے جو آپ کو اچھا مشورہ دے سکے، خود مفت کے مفتی نہ بنے بلکہ واقعی میں جو مفتیان اکرام ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں شرعی معاملات کو حل کرنے میں، سیکھنے میں گزاری ہیں، تو ان کے ساتھ رجوع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے معاشرے کو، تمام عالم اسلام کو، تمام عاشقان رسول کو اچھی آسودہ گھریلو زندگی عطا فرمائے، ایمان پہ ثابت قدم ہی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو